الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا اور روزمرہ کے ہمارے کئی ایسے معاملات جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، بالکل ایک ذریعہ دارالافتاء اہل سنت کا یہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی معلومات اور وہ شرعی مسائل جو ہمیں درپیش بھی ہوتے ہیں، بالخصوص ہم پوچھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں، تو وہ بھی سوال جواب کی صورت میں اس پروگرام کے اندر ہمیں وہ جوابات حاصل ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ،
کیسے مزاج گرامی آپ
کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔
ابتدا درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جمعرات کے دن شب جمعہ اور روز جمعہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ جمیل صاحب، جمعۃ المبارک کو ماشاءاللہ مسلمانوں میں ایک ذوق شوق ہوتا ہے، کی تیاری کے لیے بھی کوششیں ضرور کرنی بھی چاہیے، اہتمام بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ لوگوں میں جو ایک پہلی بدعت رائج ہوئی تو وہ جمعے کے حوالے سے سستی یا جمعے کے حوالے سے تیاری کے اندر وہ کمی اور کوتاہی والی آ جانا۔ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو لوگ اندھیرے منہ جمعے کے لیے، کیونکہ اس وقت جامع مسجد کے لیے اور شہر میں ہی جمعے کا انتخاب، تو شہروں کی طرف رخ کرتے تھے اور جاتے تھے باقاعدہ، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس معاملے میں سست ہوتے گئے۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کئی جگہوں پہ بڑا ذوق ہوتا ہے، اہتمام بھی ہوتا ہے، کوشش بھی ہوتی، کرنی بھی چاہیے۔ پھر جب سے جمعے کے دن بھی کاروبار تسلسل سے یا اپنی جاب نوکری اس معاملے میں، تو اب لوگوں نے جمعے کی نماز کو بھی ایک تھوڑا سا نا روٹین والا ہی بنا لیا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ وقفہ ٹائم ہے تو یہ جمعے کے لیے۔ تو آپ کیا کہیں گے ایسے افراد کے لیے بھی کہ جمعے کے دن بطور خاص وہ کوئی ایسی تیاری کر کے جائیں؟ ظاہر جانا تو ان کو اپنی ڈیوٹی پر ہے، جاب پر جانا ہے، تو کیا ایسا اہتمام کر کے جائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی نماز کی عام نمازوں کے مقابلے میں ایک اہمیت بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو مومنین کے لیے یوم عید ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس میں جمعۃ المبارک کی نماز ہے اور جمعے کا لفظ ہی جماعت سے ہے، تو اس میں مسلمان ایک اجتماعیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو عام نمازوں کے مقابلے میں اس کی شرائط، یعنی اس میں خطبہ بھی شرط ہے، جبکہ عام نمازوں میں خطبہ بھی شرط نہیں ہے۔ تو دیگر نمازوں کے مقابلے میں جمعۃ المبارک کی ہفتے میں جو ایک نماز ہوتی ہے، یہ اس کی ایک الگ عظمت و شان ہے، اور جو چیز عظمت و شان والی ہوتی ہے اس کے لیے اہتمام بھی اسی قدر کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جمعۃ المبارک کے لیے کچھ آداب ارشاد بھی فرمائے، جن میں سے ایک خوشبو لگانا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے غسل کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا ہے، تو یہ جمعۃ المبارک کے اہتمام میں شامل ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عام نمازوں میں بھی پاک صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، اور جمعۃ المبارک میں چونکہ ایک وجہ یہ بھی کہ چونکہ کراؤڈ ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، ایک جگہ جب سب جمع ہوتے ہیں تو اس موقع پر اسلام کی شان و شوکت کے اظہار کا ایک موقع ہے کہ کثرت کی وجہ سے بعض اوقات مساجد کے اندر ہوا کم ہوتی ہے، لائٹ چلے جاتی ہے، حبس ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے قریب زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے جسم سے آنے والی بو دوسرے کو ناگوار گزرے،
ٹھیک،
تو خوشبو کا بھی اہتمام کریں، صاف ستھرے کپڑوں کا بھی اہتمام کریں اور غسل کا بھی اہتمام کریں، تاکہ یہ جو ایک ناگواری والی ایک صورت جو میں نے عرض کی ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچنا یعنی بو وغیرہ آنے سے، تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتے ہیں اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے لیے خوشبو کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور حدیث پاک میں تو اس کا بطور خاص جس نے غسل کیا، خوشبو لگائی اور کسی کی گردن نہ پھلانگی، یہ کئی ایسے کام، یعنی بعض کام کرنا ہے اور بعض جسے بچنا ہے، اور اس پر فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ پھر کیوں نہ ہو جمعہ حج الفقراء، حج المساکین، یہ روایت میں بھی فرمایا گیا ہے، تو یہ فقراء کا، غریبوں کا، مسکینوں کا بطور خاص اسے حج فرمایا گیا ہے۔ اب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کا پھر ایک انداز جمعی صاحب نرالا ہوگا، وہ کہے گا میرے ہر کپڑا بھی نیا ہو، میرے احرام کی چادریں بھی ایسی صاف ستھری اور نئی چادریں ہوں۔ اچھا، بیگ بھلے آپ کے پاس پرانا رکھا ہوا ہے، نہیں میں حج کے لیے جانا ہے تو میرا بیگ بھی ایک اچھا ہو، نیا ہو۔ آدمی کئی طرح کے اہتمام کرتا ہے، کرنے چاہیے۔ جمعے کے لیے بھی جب آئیں بطور خاص، ہمیں اس میں بھی کچھ اہتمام سے آنا چاہیے تاکہ دکھنے میں ہم ایسے لگیں کہ واقعی ہم ایک بڑی اہتمام والی نماز کی طرف ہم آئے ہیں، اور جو شریعت کو مطلوب ہے، مقصود ہے، اس پر ہم نے عمل بھی کیا ہے۔ خوشبو لگانے سے جمیل صاحب، بعض اوقات لوگ دوسروں کو خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کا شاید تجربہ ہو یا مشاہدہ ہو، کبھی دیکھا ہو کہ بیان جاری ہوتا ہے، اس دوران بھی خوشبو لگانے والے وہ مسجد میں صفوں کے اندر خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ایسے موقع پہ خوشبو لگانی چاہیے؟
جب بھی قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہے،
بیان ہو رہا ہے ماشاءاللہ،
مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کو توجہ کے ساتھ اس بیان کو سننا چاہیے۔
ٹھیک ہے،
اب جب عطر لگانے والا، خوشبو لگانے والا اس دوران بیان جب وہ ایک ایک کے سامنے آئے گا اور عطر کی شیشی پیش کرتا رہے گا، اور یا لوگ اس کے سامنے اپنے ہاتھ اونچے کرتے رہیں گے، وہ عطر لگاتا رہے گا، تو اس لگانے والے نے تو بیان گویا نہیں سن رہا، اس کی ساری توجہ لوگوں کی طرف ہے، تو جس کے پاس سے گزرا وہ ایک دم اچانک گیا تو گھبرا جائے گا کہ یہ کون آ گیا، ٹھیک ہے، یا پہلے سے اس کو بھی آئیڈیا کہ میرے پاس سے گزریں گے، تو اب اس کی چند سیکنڈ بیان سے توجہ ہٹ گئی اور وہ خوشبو کی طرف یعنی اس کا دل مائل ہوا، لگا، تو اب جو قرآن و حدیث کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، جو ضروری احکام بتائے جا رہے ہیں، شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اب یہ خوشبو لگانے والا جب خوشبو لگائے گا اور لگوانے والے سے لے گا، تو اس دوران چند سیکنڈ ایسے ضرور گزریں گے جس میں توجہ بیان سے ہٹ کے خوشبو کی طرف چلی گئی۔ اب اس دوران کوئی اہم بات یعنی کسی چیز کا جائز ہونا بیان کیا گیا، اس کی توجہ آدھی ادھر آدھی ادھر، ہو سکتا ہے جائز کو ناجائز سمجھاؤ،
بالکل
ناجائز کہا تو اس کو جائز سمجھاؤ، تو اس لیے قرآن و حدیث کا جب بھی درس ہو رہا ہو تو اس دوران انتہائی توجہ کے ساتھ ہمیں بیان کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ جو بیان کے دوران اگر خوشبو لگانے والے آ رہے ہیں، یہ توجہ بٹانے کا سبب بن رہے ہیں،
سبب بنتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کچھ سیکنڈ، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس میں تو ایک تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ پھر منتظر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پوری سب میں لگاتے ہوئے جا رہا ہے، پچھلی بھی پوری سب والے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں، اچھا جو بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد میری باری ہے، پھر میری باری، پھر میری، اچھا پھر خوشبو نہیں ہے، پھر خوشبو لگی ہے، پھر انہوں نے سونگھنا ہے، پھر انہوں نے یہ ملنا ہے، پھر اپنے کپڑوں پہ ملنا ہے، تو ایک عجیب ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ناظرین کرام ابھی موقع نہیں ہے، ابھی جو موقع ہے وہ قرآن حدیث کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ وہ سنیے۔ ایسے مواقع پر تو شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنا اگر کوئی ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو جائیں، اب ہم توجہ کے ساتھ وہ قرآن حدیث کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم سنیں، اس طرف ہماری پوری توجہ ہو جائے، اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا کر دیگر چیزوں میں آپ لگا دیں. اچھا جمیل صاحب صرف یہ نہیں بلکہ خطیب صاحب یا امام صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران. یہ عام ایک جمعے کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں, یعنی وہ خود بھی ڈسٹرب یا ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا اپنے کسی معاملے کی وجہ سے دوسروں کو بھی. اب امام ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے جس نے بیان کرنا ہے, تو اب بتائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پورا بیان ہو رہا ہے, بیان اپنے اس جذبات کے ساتھ جاری ہے, اب کوئی صاحب آئیں گے اور آ کر پرچی پکڑائیں گے. اب پرچی کیا ہے کہ وہ فلاں صاحب بیمار ہیں, آپ دعا کریں. اب ٹھیک ہے پرچی دینی چاہیے, آپ دعا کروائیں, اچھی بات ہے, جمعے کے دن مسلمانوں کا ایک معمول ہے, لیکن اس کا بھی تو کوئی طریقہ کار ہوگا نا. اب یا تو جمعے سے پہلے آ کر اپنی امام صاحب کے مصلے کے پاس کوئی ٹیبل ڈیسک کچھ بھی رکھا ہوا ہے, آپ وہاں پہ جا کے اپنی پرچیاں رکھ دیں, مودی صاحب کو پہلے سے جمع کروا دیں, یہ یا ڈائریکٹ آ کے پکڑائیں گے یا صف در صف یہ بھی دوسروں کو توجہ ہٹوائیں گے کہ پیچھے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا یہ پرچی آگے دے دیں, وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھیں یہ آگے دے دیں وہ اس کی کمر پہ. اب اگر تو بیان نہیں ہو رہا اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ٹھیک ہے آپ نے پرچی آگے پہنچا دی, لیکن جہاں بیان ہو رہا ہے اگلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ اور, تو آپ یوں خود بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور دوسروں کو بھی نہ کریں. دعا کروانی ہے بالکل, دعا سب کے لیے الحمدللہ اجتماعی طور پر بھی جمعے کے بعد ہوتی ہے, جو بالخصوص کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے, جو نہیں کہتے ان کے لیے بھی ہوتی ہے. ہمارے دلوں میں دعائیں ہیں, اللہ پاک ہماری حاجتیں پوری فرمائے, ہمارے ان بیماروں مریضوں کی مشکلات آسان فرمائے, انہیں شفا عطا فرمائے, لیکن اس کے بھی کچھ آداب اور کچھ طریقے ہیں, اس پر ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہماری جمعے کی جو یہ اجتماعیت ہے اس میں کسی طرح کی یہ بدمزگی یا ڈسٹرب ہونے والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھا اس میں چونکہ شفیق صاحب ہفتے میں ایک دن مسلمان جمع ہو رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں, بعضوں کو بالکل دیگر ایام میں ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا, یہی ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ قرآن و حدیث کا درس سننے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اب جو خوشبو لگانے والے افراد ہیں, جو جن کو ایک ذوق ہے کہ خوشبو لگائی جائے, خوشبو لگانے کا عمل ایک اچھا عمل ہے, لیکن اس کے اندر سائیڈ افیکٹ بھی دیکھ لیں کہ اس کے ذریعے سے کہیں دوسری چیزوں میں فرق تو نہیں پڑ رہا. تو میرا مشورہ یہ, جو خوشبو لگانے کے خواہش مند ہیں کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں خوشبو لگائیں, اس سنت پہ عمل کریں, تو ان کو چاہیے یا تو جیسے وضو خانے والی سائڈ پہ اگر یہ کھڑے ہو جائیں.
بہت اچھا مشورہ, بہت اچھا.
اب اگر کوئی وضو کر کے آ رہا ہے تو اس کے سامنے پیش کر, ٹھیک ہے, اب وہ خوشبو لگائے, آپ آگے خوشبو لگا کے اندر جہاں جگہ مناسب ہوگی وہاں جا کے وہ بیٹھ جائیں گے, وہ بھی خوشبودار ماحول میں اس طرح بیٹھ گئے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو کا بھی انتخاب ایسا کریں کہ جو خوشبو یعنی اوور آل سب کے لیے من پسند ہو,
ٹھیک ہے, کوئی ہلکی سی ہو, کچھ اس طرح کی ہو,
ہلکی لائی
ہو, ایسی کوئی بےچارہ ساتھ والا دیکھے بھی کیا ہو گیا, یعنی جنازہ تو کوئی نہیں گزرا لیکن ایسی خوشبو کیوں آ رہی ہے.
بعض کافور ٹائپ کی خوشبو تیز جو
میت کو
لگاتے ہیں, یا اس طرح کی بعض لوگوں کی اپنی طبیعت ہے کہ بہت زیادہ وہ گاڑی خوشبو, وہ تیز خوشبو وہ لگاتے ہیں, وہ ان کے حساب سے تو ٹھیک ہے, ان کے من پسند ہے, لیکن ہر آدمی بالخصوص آج کا نوجوان طبقہ ہے
نہیں استعمال کرتا,
یہ پرفیومی خوشبو کو زیادہ ترغیب دیتا ہے, یہ گاڑی خوشبو جیسے گلے لالا, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چمیلی, اس طرح کی خوشبوؤں کی طرف ہمارا اس وقت نوجوان طبقہ نہیں ہے,
نہیں ہو,
تو اس لیے خوشبو کا وہ انتخاب کریں جو سب کی من پسند ہو, اور ایسی بھی خوشبو نہ ہو جس کو لگانے کے بعد اس کا کوئی نشان کپڑوں پہ لگ جائے اور زیادہ تکلیف دے. بعض اوقات وہ افراد ہو جاتے ہیں کہ جو شیشی بھی دوسرے کو ہاتھ میں نہیں دیتے,
اپنے
ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں شیشی سے, اپنے ہاتھ پر عطر لگایا اور دوسرے کے کپڑوں پہ ملتے چلے جاتے ہیں.
اچھا خود ہی مل دیا,
تو اب
وائٹ کپڑے بالکل کاٹن کے کوئی ایسے پہن کے تیاری کر کے بےچارا آیا اور پورے پورے نشان لگا,
ایک تو نشان اور خوشبو بھی ایسی
کہ جس سے وہ
جس سے اس کو طبیعت اس کو پسند بھی نہیں کرتی, اور ایسی خوشبو آپ نے لگایا.
اچھا کام ہے, خوشبو پیش کرنا بھی اچھا کام ہے, لگانا بھی اچھا کام ہے, لیکن طریقے سے ہو, جو اس کے احکامات اور کچھ چیزیں بیان کی ہیں تو کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے, مقصود یہی ہے کہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے اور دوسروں کو ہم تکلیف سے بچا لیں, مقصود ہمارا یہی ہے. اللہ پاک ان کو بھی جزا خیر دے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر ان کے دلوں میں بھی خوشی داخل کرتے ہیں, یہ بھی ایک اچھا کام اور ثواب والا کام ہے. अच्छी नीयतों के साथ ये जारी रखने चाहिए, लेकिन जो इसके अहकामात बयान किए उनका ज़रूर ख्याल हमें रखना चाहिए। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ, देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते
हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल है, अगर कोई शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल नहीं करता तो क्या आया वो गुनाहगार होगा?
जी, गुस्ल नहीं किया जुम्मे के दिन और ज़ाहिर जुम्मा भी पढ़ना है तो गुनाहगार होगा।
जुम्मतुल मुबारक का जो गुस्ल है ये उन लोगों के लिए कि जिन पर जुम्मतुल मुबारक फ़र्ज है, तो उन लोगों के लिए भी जुम्मतुल मुबारक का गुस्ल करना ये सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत भी मुअक्कदा नहीं है। जुम्मतुल मुबारक का गुस्ल ये वाजिब नहीं है कि अगर किसी ने नहीं किया तो वो गुनाहगार होगा। जुम्मतुल मुबारक की नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल की तरगीब इरशाद फरमाई है, जैसे कि बुखारी शरीफ की रिवायत में भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई भी जुमे के लिए आए तो उसे चाहिए गुस्ल कर ले। ये हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई इसमें गुस्ल की तरगीब है।
तरगीब फल यग्तसिल के अल्फाज हैं,
फल यग्तसिल, तो उसे चाहिए गुस्ल कर,
गुस्ल कर।
तो अब ये गुस्ल करने के जो फवाइद हैं, जैसे कि अपने आप को भी आदमी अच्छा महसूस करता है, दूसरे को भी अपने जिस्म से आने वाली बू से अज़ियत से महफूज रखने का एक सामान करता है, तो जुम्मतुल मुबारक का ये गुस्ल सुन्नत गैर मौक्कदा है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको सुनन ज़वाइद यानी वो सुन्नतें जो मौक्कदा नहीं हैं उन सुन्नतों में इसको शुमार फरमाया, और अगर कोई नहीं कर पाया तो फरमाया फला इताबा, उसके ऊपर कोई इताब नहीं है।
ठीक है, और ना ही वो गुनाहगार,
ना गुनाहगार है। जब इताब नहीं है यानी कोई पूछगछ नहीं होगी, ना इस पर इताब है यानी इसका मुआखजा भी नहीं है आखिरत में अगर कोई गुस्ल ना करे, और इसके ऊपर कोई सज़ा भी आखिरत में नहीं है।
ठीक है,
तो इसलिए ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं, लेकिन अगर जिस्म से किसी के बहुत ज़्यादा बू आ रही हो तो अब जुदा हुक्म हो जाएगा।
अब जुदा यानी हम नॉर्मल कह रहे हैं कि जब साफ़ सुथरा आदमी है, ना जिस्म कपड़ों से कोई ऐसी बदबू वाला मामला ही नहीं है, उस सूरत में ये गैर मौकदा तक,
उस सूरत में गैर मौकदा है। लेकिन जब अगर जिस्म से बू आ रही हो जिसकी वजह से एक तो मस्जिद में जाने का हुक्म ममनू हो जाता है, बाज़ औक़ात के आदमी बदबूदार हालत में मस्जिद में जाना मना है, तो इन हालात में अब गुस्ल के हुक्म की ताकीद बढ़ जाएगी। और अगर किसी पे गुसल फ़र्ज है तो अब गुसल करना उसके ऊपर फ़र्ज हो जाएगा, गुसल फ़र्ज होने के असबाब पाए गए तो गुसल करना फ़र्ज होगा। आम हालात में गुसल करना सुन्नत गैर मुअक्कदा है।
ठीक ठीक है।
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा सवाल है कि अगर कोई वितर में दूसरी रकात में भूल से अपने हाथों को उठाकर फिर से तकबीर कहकर हाथ बांधे, फिर उसे याद आ जाए कि तो दूसरी रकात है, फिर रुकू में चला जाए, फिर तीसरे रकात में फिर तकबीर कुनूत और दुआए कुनूत पढ़े, तो ये जो दूसरी रकात में हाथ उठाया उससे नमाज में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा?
जी, अब इनके जहन में शायद ये आ रहा है कि दोनों हाथों का इस्तेमाल
वो नमाज को अमले कसीर,
तो दोनों हाथों का जो इस्तेमाल है इस अंदाज में कि देखने वाला उसको देखे और ये गुमान करे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वो अमले कसीर है, उससे नमाज टूट जाती है। तो अब मिसाल के तौर पे दोनों हाथों से इमामा यूं कोई सेट कर रहा हो तो ये देखने वाला इस मंजर को देखते ही कहेगा अभी ये नमाज नहीं पढ़ रहे।
ठीक है, यानी खास इसका
खास इस कंडीशन
देखा और यूं कर रहे हैं तो, या कोई खोल के शुरू हो जाए,
हाँ, तो ये अमल अगर दौरान नमाज कोई करता है तो इस अमल के देखने वाले को यही लगेगा कि ये नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ये अमले कसीर की एक सूरत बन गई।
ठीक है,
लेकिन एक आदमी दूसरी रकत में यूँ हाथ रखा है और फिर वो हाथ उठाता है, फिर हाथ बांध लेता है, फिर दुआए कुनूत पढ़ने वाली कैफियत, तो इस मंजर को देखने वाला वो ये नहीं कहेगा कि ये अमले कसीर कर रहा है, वो ये कहेगा कि जो वितर में इस मकाम पर हाथ उठाने थे ये हाथ इसने तकबीर कुनूत के लिए हाथ उठाए हैं। ठीक, तो ये मंजर अमले कसीर में नहीं आता। तो जब ये अमले कसीर नहीं हुआ तो इस सूरत में इसकी नमाज फासिद नहीं,
फासिद नहीं, और वैसे भी वो अगली रकत के अंदर बकायदा हाथ उठाकर तकबीर वगैरह कहकर दुआए कनूत पढ़ रहे हैं।
जी जी
ठीक है जी। मजीद सवाल,
मेरा नाम मोहम्मद लियास रजा है, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल अर्ज ये है कि मुहर्रम और हराम में मुहर्रम के साथ हराम का लफ्ज क्यों आया, इसकी वजह इरशाद फरमा दें।
क्या बात है, मस्जिदुल हराम भी बकसरत सुना होगा, तो दोनों का बता दें, मस्जिद के साथ भी अल हराम का ये लफ्ज़ है और मुहर्रम अल हराम में भी है।
हराम के जो लफ्ज़ है ना, हरामीम,
हरम
इसके हरम, ठीक है, तो इसका माना होता है हुरमत, हुरमत वाली चीज़ें। तो यही वजह है कि मस्जिद हराम को भी मस्जिद के साथ हराम का लफ्ज़ आ रहा है, इसका मतलब होता है मुअज़्ज़म, काबिले ताज़ीम चीज़ हराम। तो मस्जिद हराम का मतलब ये हुरमत वाली मस्जिद, अजमत वाली मस्जिद। इसी तरह मुहर्रम ये 12 महीनों में से इस्लामी पहला महीना है, इसके साथ फिर हराम का लफ्ज़ मज़ीद आया। खुद मुहर्रम का जो लफ्ज़ है उसके अंदर भी इसका माना है मुअज़्ज़म,
ठीक है,
मुहर्रम,
हुरमत
जब
वाला।
खुद इसका मतलब ही है काबिले ताज़ीम, हुरमत वाला, अजमत वाला, लेकिन मज़ीद इसकी अजमत को और चार चांद लगा दिए इस लफ्ज़ ने, कि मुहर्रमुल हराम,
हराम
यानी बहुत ज़्यादा हुरमत वाला महीना। और हुरमत वाले महीनों में से वाकईतन ये महीना है। 12 महीनों में से जो 4 हुरमत वाले महीने हैं, उन महीनों में से 3 महीने लगातार हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम,
ठीक है,
और एक चौथा महीना है रजबुल मुरज्जब। तो ये 4 महीने हुरमत वाले हैं। हुरमत वाले महीने का मतलब क्या है कि ये अजमत वाले महीने हैं, इन 4 महीनों की बकिया महीनों पर एक हुरमत है, अजमत है।
अच्छा, ये हुरमत और हराम इसके मुतअद्दद मानी है, यानी हम किसी चीज़ का बयान करते हैं कि इसकी हुरमत आई है। अब वो हुरमत का लफ्ज़ वो पीछे जुमले के साथ देखा जाएगा कि क्या है, अब महीने की हुरमत है हमारे लिए या ये हुरमत वाला महीना है, इज्जत एहतराम वाला महीना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जिक्र करता है कि भाई इस चीज़ की, और वो चीज़ बिलफर शराब है, शराब की हुरमत मौजूद है, तो वहाँ भी यही कलमा। तो ये हराम और हुरमत, इसका माना इज्जत एहतराम वाला भी, और वो भी माना कि ममनू और बचने वाला। जी,
उन ये लफ्ज़ उन मानों में भी, यानी मुश्तरक लफ्ज़ है,
ठीक है।
तो एक काबिले एहतराम माना इसका वो भी है, और एक इसका माना है वो चीज़ जिसको शरीयत मुतहरा ने हराम कर दिया, ममनू कर दिया, नाजायज करार दिया।
ठीक ठीक,
तो अब ये मौका महल के अतबार से हम इसका तर्जमा और माना लेंगे। अब शराब के लिए कि शराब हराम कर दी गई, तो यहाँ पे हराम का माना नाजायज, ममनू, ये लिया जाएगा। इसी तरीके से बाज नाजायज काम होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये काम हराम है, तो वहाँ उसका ममनू और नाजायज वाला माना होगा। लेकिन जहाँ कहा जाएगा कि ये हराम, यानी मस्जिद हरम, मस्जिद हराम, या हम हरमेन शरीफेन जा रहे हैं, तो यहाँ हरमेन शरीफेन, या इसकी एक सीधी मिसाल जैसे वालिद मोहतरम,
ठीक,
तो ये हरम के अल्फाज मोहतरम के अंदर भी पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है काबिल एहतराम शख्स,
काबिल एहतराम शख्स। अरबी में नाज़रीन इकराम बड़ी वुसअत है, लफ्ज़ बाज़ का एक होता है, उसके मानी कई कई होते हैं। अजान में आप सुनते हैं हय्या अलस्सलाह, तो तर्जमा और माना क्या करेंगे, आओ नमाज की तरफ। और यही हम पढ़ते हैं अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो यहाँ अस्सलात का माना दुरूद का है। इसी तरह कई जगह पर अस्सलात का माना दुआ के लिए भी है। तो यूँ मौका महल देखते हुए वो तर्जमा भी ठीक हो जाता है और इबारत भी दुरुस्त। बहरहाल अच्छा सवाल था, और इस तरह का ज़ौक होना चाहिए, हमें इन चीज़ों की वैसे भी मालूमात रखनी चाहिए। मजीद सवाल था,
नमाज आयतुल कुर्सी दुरुस्त की जगह पढ़ी जा सकती है या नहीं?
जी, आयतुल कुर्सी वैसे ही वजीफे के तौर पर तो याद होती है, क्या इसको बतौर ख़ास नमाज में भी यूँ पढ़ सकते हैं? और एक ही सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ने से ही वो वाजिब वगैरह अदा हो जाएगा?
आयतुल कुर्सी कुरान पाक की बाकायदा एक आयत है, करीमा है,
ठीक है,
और नमाज के अंदर सूरह फातिहा के बाद अब जो तिलावत होती है वो कुरान पाक के किसी भी मकाम से तिलावत कर सकते हैं,
ठीक है।
तो उन मकामात में से एक मकाम आयतुल कुर्सी भी है, तो आयतुल कुर्सी नमाज में बिला शुबा पढ़ सकते हैं। यानी आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ ली एक रकत के अंदर, और दूसरी रकत में अब आप चाहें तो सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, या जो भी आपको सूरतें याद हैं वो पढ़ लें। अच्छा, आयतुल कुर्सी अगर कोई 2 रकत में पढ़ना चाहे तो यूं भी पढ़ सकते हैं कि अगर आयतुल कुर्सी आधी अगर किसी ने 1 रकत में पढ़ ली और बकिया आधा हिस्सा, जैसे मंजल लदी यशफ़ाउ इंदहू से लेके आखिर तक, ये दूसरी रकत में पढ़ना चाहता है, और इससे पहले तक जो हिस्सा उसने पहली रकत में पढ़ लिया, तो इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है,
कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है। अजीम आयत मुबारका है, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत इसको कहा गया है। किस एतबार से اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی شان زیادہ ہے۔ ایسے قرآن پاک کی کلمات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے آیت سب سے بڑی آیت مدینہ، جو کہ سورہ بقرہ میں ہی وہ موجود ہے۔ آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ کا ہی حصہ ہے، تیسرے پارے کے ابتدا میں، لیکن اس کی شان چونکہ زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، اور روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، یعنی اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرض کے بعد اگر کبھی نہیں پڑھ سکے تو آپ بعد میں ہی پڑھ لیجیے، اب سنت نوافل پڑھ کر بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، پڑھنے کا یہ معمول رکھنا چاہیے۔
رات سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھنے کے معمولات میں شامل کریں کہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اموال کی بھی حفاظت فرمائے،
ماشاءاللہ گھر بار اور سب جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ برکتیں آپ کو اس کی نصیب ہوگی، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ مزید سوال،
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز میں جو پاؤں کی یعنی ایک دونوں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ کا لگنا فرض ہے، اور تین تین یعنی اکثر کا لگنا واجب، اور دسوں کا لگنا سنت، کیا یہ اکیلا مرد کے لیے یا مرد اور دونوں کے لیے حکم؟
یہ حکم جو فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے، اس حکم میں اور عورتوں کے لیے جو انہوں نے سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، جو حیثیت جو طریقہ بیان فرمایا ہے، تو ان دونوں طریقوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگ کر اور یہ انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، یہ حکم مردوں کے لیے۔ البتہ جو خواتین ہیں وہ اس حکم کے اندر شامل نہیں ہیں، خواتین کے سجدہ کرنے کی جو حیثیت ہے، ان کے رکوع کرنے کی جو حیثیت ہے، اسی طرح ان کے نماز کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کی جو حیثیت ہے، ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے، تو یہ مردوں کے طریقے سے کچھ فرق کے ساتھ ہے۔ تو انہی فرق والے مسائل میں یہ بھی ہے کہ خواتین کو سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں موڑنا یا ان کا رخ قبلے کی جانب کرنا، یہ اس حکم میں خواتین شامل نہیں ہیں۔ ان کو سجدے کے لیے چاہے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پیچھے کی جانب ہی نکال دیں، اور پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، پاؤں کی جو پشت والا حصہ ہے، اس کو وہ زمین پہ رکھ لیں، پاؤں پیچھے کی طرف نکال دیں، یا دونوں پاؤں کو سیدھی جانب کی طرف نکال کے اور زمین کی طرف سیمٹ کر سجدہ کریں۔
عورتوں کے لیے یہ دونوں طریقے ہیں، یعنی سجدے کے اندر پاؤں پیچھے کی جانب نکال دیں یا دائیں طرف، جس طرف ان کو آسانی
آسانی ہو،
اور پردے کی جس میں رعایت زیادہ ہے۔
جی جی
ٹھیک ہے۔ مزید،
میرا نام محبوب خان افتاری ہے، میرا تعلق جامع مسجد نور شاہ فیصل کالونی بلاک نمبر 3 سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک مسجد میں کئی جنازے ایک ساتھ آ جائیں، اس میں نابالغ بچے بچیاں بھی ہوں، تو ان کو کس طرح نماز پڑھائی جائے گی؟
بزرگوں نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے، اور اس طرح کی بعض کا صورتحال ہو جاتی ہے کہ بچے یا بچی کا اور کسی بڑے کا جنازہ آ جائے، تو ایک ساتھ پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں گے؟
جب متعدد میتیں جنازے کے لیے حاضر ہو جائیں، تو اس میں دو طریقے ہیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر میت کا جنازہ الگ الگ پڑھایا جائے،
جدا جدا
جدا جدا۔ اور دوسرا یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھائی جائے۔
اچھا
اچھا، اب معاملہ ہوگا کہ جنازوں کی رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ امام کے سامنے
ٹھیک ہے
مرد کا جنازہ ہو،
صحیح،
اس کے بعد پھر لڑکے کا ہو، اس کے بعد پھر عورت اور بچی کا، یعنی مرد
سب چار پائیاں قبلہ رخے سے بڑھاتے جائیں۔
ہاں، تو قبلے کی جانب جنازے کے رکھنے کا انداز ہو اور امام کے قریب مرد ہو،
ٹھیک ہے،
یہ افضل طریقہ ہے۔ اچھا، دوسرا ایک طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ امام کے آگے ایک جنازہ ہے، اچھا اس کے پاؤں کی سائٹ دوسرا جنازہ رکھ دیا، اس کے پاؤں کی سائٹ تیسرا جنازہ رکھ دیا، تو اس طرح یہ پہلی صف کے سامنے جنازے رکھ دیے جائیں اور امام کے سامنے مرد ہوں،
صحیح،
تو یہ ایک طریقہ، یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ میں اب معاملہ آئے گا دعا کیا کرنی ہے، دعا کیا پڑھنی ہے۔
اب یہ چاروں رکھ دیے تو امام اور مقتدی نیت کیا، مطلب چاروں کی کریں یا کیا ان کو نیت کرنی ہوگی؟ اور ساتھ ہی سوال یہ بھی آئے گا، کہ جب ایک ہی جنازے میں آپ نے مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچہ بھی ہے، دعائیں کون سی پڑھیں گے؟
جنازے کی نماز کے لیے یہ نیت کہ میں مرد کی پڑھا رہا ہوں یا عورت کی پڑھا رہا ہوں، اس طرح تخصیص کی حاجت نہیں ہے، اتنی نیت کافی ہے کہ جو بھی میت ہے میں ان کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور اگر متعدد پڑھ رہے ہیں تو جتنے جنازے ہیں سب کی نیت کر لیں کہ اس وقت جتنے بھی جنازے میتیں آئی ہیں ان سب کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی ایک جنازے کو مائنس نہیں کر سکتے کہ اگر چھ آئے تو بھائی ہم چار کی پڑھا رہے ہیں، دو کی نہیں پڑھا رہے، یہ مائنس نہیں کر سکتے، کوئی کرتا بھی نہیں ہے، تو جتنے بھی جنازے ہیں سب کی ایک ساتھ نیت کر لیں گے جتنے جنازے ہیں سب کی ہم نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب دعا بالغ مرد اور عورت کی وہ ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس میں فرق مرد اور عورت کی دعا کا الگ الگ نہیں ہے۔ اچھا، نابالغ بچے کی الگ ایک دعا ہے اور نابالغ بچی کی الگ ایک دعا ہے، وہ الگ ان معنوں میں نہیں ہے کہ الفاظ بالکل الگ ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ عربی زبان کے جو گرامر ہے اس گرامر کے اندر لڑکے کے لیے یا مرد کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مذکر کے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکی کے لیے، عورت کے لیے الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جو جیسے ہمارے اردو زبان میں لڑکے لڑکی کے لیے مذکر مؤنث کے الفاظ کا فرق ہے، تو عربی زبان میں اللہم اجعلہ لنا فراتا لڑکے کے لیے پڑھیں گے، اب ہو کی جگہ ہا لڑکی میں کر دیں گے، اللہم اجعلہا لنا فراتا، جیسے ہم رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے اور صحابیہ کے لیے رضی اللہ عنہا،
ٹھیک ہے،
یہ فرق ہے بس،
ٹھیک
ہے۔ اگر بالفرض یہ دعائیں یاد نہ بھی ہوں، نابالغ بچے یا بچی کی اکثر یہ نمازیوں کو یاد
نہیں رہتی،
تو وہ بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہے اس میں بھی بچے صغیرینا و کبیرینا، بچہ بھی آ گیا بڑا بھی آ گیا، ذکرینا انسانہ، یہ دونوں الفاظ بھی آ گئے، یعنی مذکر بھی ہمارے، مرد بھی ہماری، عورتیں بھی، تو یوں بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہے وہ نابالغ بچوں کی دعا میں بھی کفایت کرتی ہے،
ٹھیک ہے،
عورتوں کے اس میں بھی کفایت کرتی ہے، مردوں کے اس میں بھی کفایت کرتی ہے، لیکن بہتر وہی صورت ہے شفیق صاحب کے، بالغ مرد و عورت کی دعا بھی پڑھی جائے گی،
ٹھیک ہے،
یعنی جب تیسری تکبیر ہوگی نا تو اس تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، تو اس تیسری تکبیر ہونے کے بعد اب بالغ مرد و عورت کی دعا پڑھیں گے، پھر
نابالغ
بچے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نابالغ بچی کی دعا پڑھیں،
ٹھیک ہے،
اور اگر کسی کو نابالغ بچے یا بچی کی دعا یاد نہ ہو تو بالغ مرد و عورت کی دعا بھی ان کے حق میں کفایت کرتی،
کفایت کرے گی۔ یہ اس صورت میں کہ جب اجتماعی کوئی اس طرح کا جنازے کی صورت ہے، اور ہمارا مشہ بھی یہی ہے کہ آپ مسجد کے اندر کوئی اتنی وہ کیفیت تو نہیں ہوتی نا کہ اس کے بعد کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جنازہ ہم جو ہے وہ الگ الگ نہیں پڑھ سکیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض روایات میں بالکل ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوات کے مواقع پر اپنے متعدد جنازے ایک ساتھ بھی پڑھائیں، لیکن وہ کیفیت، اور پھر عام ایک اپنی نارمل گھر میں رہ رہا ہے، محلے میں، مسجد میں۔ اچھا، میں جمیل صاحب یہ بھی اس میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا جو ورثہ بھی ہوتے ہیں نا، تو اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو ان کو بھی تھوڑی سی وہ شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ بھائی امام جس میت کے سامنے کھڑا ہے اس کی تو ہوگی، بقیہ کی کیسے ہو جائے گی، ان کے بھی اس حوالے سے ان کو بھی رہنمائی ہو گئی، اور ان کو مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ اگر کہیں ہوتا بھی اس طرح جنازہ تو جنازہ سب کا ہو جائے گا، اگرچہ وہ میت امام کے سامنے مرد ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے میتیں رکھی ہوئی ہیں تو جنازہ بہرحال ہو جائے گا، لیکن زیادہ جو بہتر عمل ہے اس پر کرنا چاہیے کہ سب کی جدا جدا نماز جنازہ ادا کی جائے، اور پھر اس کے بعد ایک اجتماعی دعا کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکات ان کو نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام بلاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی شرعی مسئلہ ہمیں درپیش ہو، بجائے یہ کہ ہم کسی سے بدزن ہو رہے ہوں، اور بعض وقت کسی دینی آدمی سے ہی بدزن ہو رہا ہوتا ہے، آدمی اپنے زوم کے مطابق جو کچھ پہلے سے سنا ہوا اب وہاں کچھ دیکھا تو نہیں بھی انہوں نے غلط کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ خود اگر واقعی اس کا علم نہیں ہے تو آپ پہلے علم سے پوچھئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی علماء سے پوچھئے اگر تمہیں علم نہیں ہے، ہمیں وہاں پہ رہنمائی لینی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، تو اس طرح ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم دوسروں سے یعنی اہل علم اور علماء حق سے اسی طرح کے کوئی تشویش یا بدزن والا معاملہ بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں یہ حکمیں.